الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. گرامی قدر حضرات, دو چار جگہوں سے آیات ربانیہ تلاوت کی ہیں. مولا کریم ان آیات کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورہ ہود ہے, اس سورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس سورہ ہود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیبتنی ہود, کہ اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. بتنے یہ مکی سورت ہے, مکہ کے حالات سے آپ خوب باخبر ہوں گے کہ مکی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی آزمائش کا دور تھا. ویسے بھی ہر نبی کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے وہ آزمائشوں سے پر ہوتا ہے, بلکہ ہر ولی کا ابتدائی دور آزمائشوں سے پر ہوتا ہے. انبیاء اور پھر انبیاء کے جو جانشین اولیاء, انبیاء کے جانشین علماء, ان سب کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, ایو الناس اشد بلان, کن لوگوں پر آزمائشیں زیادہ گزری ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، انبیاء زیادہ آزمائشوں میں سے گزارے گئے، ثم الامثل فالامثل، پھر وہ آزمائشوں سے گزارے جائیں گے جو انبیاء کی لائنوں پر چلے، مکی دور اتنا سخت تھا کفار مکہ کی طرف سے سخت آزمائشیں، سخت مخالفتیں، پھر صحابہ کا ان سختیوں کو جھیلنا، اس لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ تھے جو اس تقوی کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اس تقوی کے امتحان میں صحابہ ہی کامیاب ہوئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب حضرات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا انتخاب بھی اللہ نے کیا اور میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب بھی فرمایا اور میرے اصحاب کا بھی انتخاب اللہ نے فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ایک اور مقام پر ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی، کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، یہ اللہ کا چناؤ ہے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ قیامت تک سارے شعبوں کا چناؤ ہو چکا ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ دین کے جس جس شعبے میں کام کریں گے ان کا چناؤ ہو چکا، اور یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا چناؤ ہوا ہے اسی طرح تابعین کا بھی چناؤ ہوا، تبع تابعین کا بھی چناؤ ہوا، کچھ لوگ روم سے چنے گئے، کوئی حبش سے چنا گیا جیسے بلال حبش سے چنا گیا، صہیب روم سے چنے گئے، سلمان فارس ایران سے چنے گئے، یہ ایک چناؤ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنہیں چنتے ہیں پھر اللہ انہیں آزمائش کی بٹھی سے گزارتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں کبھی دو کھجوریں ملتی تھیں 24 گھنٹے میں، کبھی ایک کھجور، پھر ایک وقت آیا کہ ایک بھی نہیں ملتی تھی، اس طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے دورہ پڑ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسے کوئی جن لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے کچھ دودھ آیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ جی یہ دودھ ایک پیالہ کہیں سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں دل تو یہی چاہتا تھا کہ بھائی میں خود ہی پی جاؤں، کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ پھر میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنا ضروری ہے، آپ کو اطلاع دے دی، تو حضور نے فرمایا بھائی جاؤ سارے اصحاب صفا کو اکٹھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھی میرے دل میں یہ آیا کہ اب تو بھائی سارے آ جائیں گے تو پتہ نہیں کس کے حصے میں آئے گا یا نہیں، مجھے تو بہرحال کوئی نہیں بھائی ملنا۔ ایک پیالہ جو دودھ تھا بظاہر، وہ فرماتے ہیں مجھے حضور کا حکم تھا، میں نے حضور کے حکم کے تحت سب کو اکٹھا کر لیا اصحاب صفا کو، اور اصحاب صفا وہ خوش نصیب تھے جو صرف دین سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کے جو حضرات وہاں عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہاں روضہ طیبہ کے ساتھ چبوترہ دیکھا ہوگا، چبوترہ صفا، وہ سارے حضرات وہیں بیٹھے رہتے تھے، وہی ان کا ہاسٹل تھا، وہی ان کی درسگاہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جی حضور کے حکم سے میں نے سب کو بلا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں یوں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور فرمایا ابو ہریرہ اب دائیں طرف سے شروع کر اپنے ان ساتھیوں کو پلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پہلے کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، ایک پیالہ دودھ میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی تھی کہ سب نے پی لیا اور دودھ جوں کا تو موجود رہا۔ سبحان اللہ، پیالہ یوں ہی لبریز رہا۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں جسے دیتا تھا مجھے یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید یہی ڈکار مار جائے گا، یہی ختم کر لے گا، لیکن اس سے کیا ختم ہونا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت نصیب فرما دی تھی۔ آخر میں جب حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب منہ لگا کر پیا، حتی ملأت فمی، یہاں تک کہ میرا منہ بھی دودھ سے بھر گیا اور دودھ بچ گیا۔ یوں آزمائشیں آتی ہیں اور پھر آزمائشوں کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ انہ من یتق و یصبر کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ساری جماعت ہی محسنین کی تھی، شروع میں یہ محسنین چند ایک بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت سمیہ، غلاموں میں حضرت بلال، حضرت مقداد، یہ ایک مختصر سا قافلہ تھا، کنبا تھا محسنین کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان محسنین میں اتنی برکت ڈالی کہ یہ محسنین جو تھے وہ دنیا پر چھا گئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کہتے ہیں کہ جو ہر وقت اس خیال میں ڈوبا ہوا ہو کہ ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں کسی کی نگاہوں میں ہوں، پھر جو آدمی جس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کی نگاہوں میں ہوں، تو پھر اسے ہر چیز خود نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر قبر اس کے پیش نظر رہتی ہے، پھر حشر اس کے پیش نظر رہتا ہے، پھر اللہ کے ہاں پیشی حضوری اس کے ہاں پیش نظر رہتی ہے، پھر پرسرات ہر وقت اس کے پیش نظر رہتا ہے، پھر انسان ڈگمگاتا نہیں، اور وہ انسان پھر ہر وقت اس دنیا کو کمرہ امتحان سمجھتا ہے کہ بھائی میں مجھے ایک امتحان دینا ہے، اور جنہوں نے مسمم ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے نا امتحان دینے کا اور کوئی منصب حاصل کرنے کا، وہ پھر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس منصب پر پہنچتے ہیں، مدائن شام میں ہے، جب فتح ہوا نا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی علاقے فتح کیے جاتے ہیں تو اتنی یعنی وہاں لوٹ مار ہوتی ہے کہ ہر ایک لوٹتا ہے، کیونکہ حکومت کوئی نہیں ہوتی نا. اسی طرح ایک صحابی رسول کو ایک بہت بڑا خزانہ راستے میں پڑا ہوا مل گیا. محسن کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محسن کسے کہا جاتا ہے. اس صحابی رسول کو ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا. وہ صحابی رسول وہ خزانہ لے کر بیت المال کے منشی کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ خزانہ مجھے ہاتھ آیا ہے، آپ اس کو بیت المال میں جمع کر لیں. خزانے کا منشی کہنے لگا کہ بھائی اس خزانے کا علم کسی اور کو ہے یا نہیں؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگا کہ اس خزانے کا علم یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں اس صحابی رسول کے ایمان کا کہ وہ کتنے بڑے ٹھوس ایمان کا مالک تھا. آج تو معمولی بات پر انسان ڈگمگا جاتا ہے نا. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ معمولی بات پر انسان ڈگمگا جاتا ہے، معمولی یعنی بات پر انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. منشی صاحب کہنے لگے جی اس صحابی سے پوچھنے لگے کہ اس خزانے کا علم کسی اور کو ہے یا نہیں، تو وہ صحابی رسول کہنے لگا کہ اس خزانے کا علم یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو. آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کوئی اوپرا اور عجیب کام جو کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں جی کہ اس کا نام ورلڈ بک میں لکھو. پتنی گینز کے نام کیا کہتے ہیں، گینز بک، اس کا نام اس میں لکھو کہ اس آدمی نے اس میدان میں یوں اپنا نام کمایا ہے. بیت المال کا منشی کہنے لگا آپ اپنا نام ارشاد فرمائیں. تو وہ صحابی رسول کہنے لگا نہیں میں اپنا نام نہیں بتاتا، میں اگر اپنا نام بتلاتا ہوں تو میرے نام کا چرچا ہوگا، میں اللہ کے نام کا چرچا چاہتا ہوں. اس صحابی رسول نے اپنا نام نہیں بتلایا، یہ واقعہ تو کتابوں میں ملتا ہے لیکن اس صحابی کا نام نہیں آج تک تاریخ میں، نام نہیں تاریخ میں تو نہیں، اللہ کے ہاں تو اس کا نام ہے نا، اللہ کے ہاں نام ان بندوں کے کم مٹ سکتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن لگاتے ہیں، ان کے نام اللہ کے ہاں انمٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں نا بھائی کمائیاں ہم کہہ دیں اس کو، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، یہ چھوٹے چھوٹے جو امتحانات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو بلندی پر لے جاتے ہیں، یہ بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت اونچے ہوتے ہیں، بظاہر بات اتنی خاص نہیں لگتی لیکن انجام کے اعتبار سے یہ کام اور یہ آزمائش اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، آج اس تلاوت میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا موقع مہیا کر دیتا ہے کہ معمولی نیکی بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، فقہ کے امام بھی تھے اور جلیل القدر بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیسے معاملہ گزرا، اللہ کے ہاں جو آپ کی پیشی ہوئی تھی تو کیسے جان چھوٹی، کوئی اپنا بتلائیں۔ تو امام آمن بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے نفل پڑھتا تھا نا، اسی کی اللہ نے قدر فرما دی۔ اب دیکھیں نا، بظاہر ایک زندگی تھی مجاہدانہ، ایک علمی مصروفیت تھی، ایک مجتہدانہ کردار تھا، ایک فقی حیثیت تھی، وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ تھیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر، بھائی یہ جو میں نفل پڑھتا تھا نا چھوٹے چھوٹے، حضرت نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے جو نفل پڑھتا تھا نا رات کو اٹھ کر، ان کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو بھائی ہم نے ہر موقع پر جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی ڈیوٹی کو، اپنی کوشش کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلے دن ایک آدمی سے میں نے پوچھا، وہ بیچارہ دینی لائن میں خدمات انجام دے رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہیں، کہنے لگے جی اتنے ہفتے میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میرے ذمہ پتہ نہیں کتنی بتائیں، 20 نمازیں بتلائیں ہفتے میں یا پتہ نہیں کتنی۔ میں نے کہا کم از کم 25 پڑھائے گا تو تب بات بنے گی۔ بھائی 20 پڑھائی ہیں تو وہ تو ذمہ داری ایک مسجد کی طرف سے ہے نا۔ میں نے کہا اگر 2 گھنٹے مدرسے کی ڈیوٹی ہے تو کم از کم 2.5 گھنٹے وہاں بیٹھو، کم از کم 15-20 منٹ پہلے آ جاؤ، کم از کم 15-20 منٹ پہلے آ کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتلاتے رہو۔ اگلے دن ایک شخص، وہاں پاکستان کی بات ہے، کہنے لگا جی میں فلاں فلاں مدرسہ چلا رہا ہوں لیکن مشکلات ہیں۔ میں نے کہا مدرسے کی مشکلات ہیں تو مدرسہ بند کر دے، اگر مدرسے کی مشکلات ہیں، مدرس کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی، تو لوا کے کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا، مدرسہ بند کر دو، خود اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ پکا۔ جو آدمی مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، جو آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے، وضو کرنے والے کو دیکھو کہ وہ وضو کرنے والا سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے یا نہیں، آپ اس کا وضو مسنون طریقے پر ہر نمازی کو وضو سکھلائیں کہ مسنون وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے، میں نے کہا یہ مدرسہ ہے، مسنون دعائیں یاد کرواؤ، اللہ کے گھر میں داخلے کا طریقہ سکھلاؤ کہ داخل کیسے ہونا ہے، اللہ کے گھر سے نکلنے کا طریقہ بتلاؤ کہ مسجد سے نکلنا کیسے ہے، یہی مدرسہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں، بعد میں بھی، آج تک، قیامت تک حقیقی مدرسہ یہی ہوگا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی تعلیم کو عام کرے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك. آج میں نے ابھی خطبے میں یہ پڑھا، فاستقم کما امرت، دیکھو سبحان اللہ وہی جگہ نکل آئی، فاستقم کما امرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے کہ آپ سیدھا ہو جائیں اس کام کے لیے جس کام کا آپ کو حکم فرمایا گیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ یہ فرماتے تھے، ولا تطغوا، اے میرے پیارے نبی ادھر ادھر نہ ہو، یہ ترجمہ فرماتے تھے، ولا تطغوا، ادھر ادھر نہ ہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، کیا تماشا ہے، کس نے بولا ہے پانی کا، بالکل مجھے نہیں پینا ہوتا، سارے کھیل مجا دیں دے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن تاب معك ولا تطغوا. بھائی اپنی ڈیوٹی اس طرح دو کہ دائیں اور بائیں تم نے نہیں ہونا. لاہور میں حضرت علامہ اقبال کے مزار پر جو دو سپاہی ڈیوٹی دیتے ہیں نا، وہ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں، اور یہ جو پلکیں ہوتے ہیں نا، پلکیں ابرو، ان کو بھی اوپر نیچے نہیں کرتے، 8 گھنٹے ڈیوٹی، یہ پلکیں بھی اوپر نیچے نہیں کرتے، اس طرح وہ کھڑے ہو کے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے، میں اگر مؤذن ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو دیکھ رہا ہے، میں اگر امام ہوں، میں اگر عام انسان ہوں، عام مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں. جو آدمی جس لائن میں ہے وہ پرکھا جا رہا ہے، کوئی سرکاری ڈیوٹی پر ہے، کوئی عوامی ڈیوٹی پر ہے، کوئی اسپتال میں بیٹھا ہے، کوئی تھانے میں بیٹھا ہے، کوئی کچہری میں بیٹھا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے. انہو بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو چیک کر رہا ہوں کہ وہ کیسے ڈیوٹی دے رہا ہے. اللہ ہے نا دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کس پوزیشن میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے. انہو بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو خوب نگاہوں میں رکھے ہوئے ہوں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ولا ترکنوا، بھائی تم ظالموں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ظالموں کا ساتھی نہ بن جانا. ظالم کون ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ود شیو، کیسے غیر محلی، ود شیو فی غیر محلی، یہ ظلم ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، بھائی ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہ ہو، منصفوں کی طرف تمہارا میلان ہو. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کو ساتھ دو گے تو اللہ کی جہنم میں پہنچ جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَا، پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. بھائی نماز کا بھی خیال رکھو، بھائی نفلوں کا بھی خیال رکھو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، ان الحسنات یذھبن السیئات. انسان بیچارہ کمزور ہے، جس طرح ہر قدم پر اگر اسے گناہوں کا خطرہ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت رکھی ہے کہ ہر قدم پر وہ نیکی بھی کما سکتا ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکرہ. بھائی یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں. ذالک ذکرہ للذاکرین. واصبر، جس جس ڈیوٹی میں کوئی لگا ہوا ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی پر پکا ہو جائے. واصبر، اپنی اسی ڈیوٹی میں وہ اپنی نجات سمجھے کہ بھائی مجھے اسی لائن میں کام کر کے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی مغفرت بھی کروانی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. واصبر، واصبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جس جس شعبے میں کام کر رہا ہے اسی شعبے میں اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بھائی جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں مجھے پانے کے لیے کئی راستے ہیں، میں ایسے چوک پر بیٹھا ہوں جس چوک کو کئی راستے آتے ہیں. ہمارے یہاں فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر ہے، 8 بازاروں کا چوک ہے، جدھر سے آؤ گے اس چوک میں پہنچو گے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسے چوک میں بیٹھا ہوں کہ مختلف راہوں سے مجھ سے ملا جا سکتا ہے، علم کی راہ سے مجھے ملا جا سکتا ہے، جہاد کی راہ سے مجھے ملا جا سکتا ہے، تبلیغ کی راہ سے مجھے ملا جا سکتا ہے، خدمت کی راہ سے مجھے ملا جا سکتا ہے. خدمت کیا ہے؟ حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر میں ریل پر چڑھ رہا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ احمد علی پورے 30 پاروں کا خلاصہ کیا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں گا کہ پورے 30 پاروں کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، کہ اللہ کو عبادت سے راضی رکھو، رسول اللہ کو اطاعت سے راضی رکھو، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھو. پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم اپنی اپنی لائن میں ڈٹ جاؤ، جس لائن میں بھی ڈٹ کر اخلاص کے ساتھ کام کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. ہم یہ مختلف حکایتیں، کہانیاں، سٹوریاں، حقیقتیں اس لیے بتاتے ہیں ما نثبت بھی فوادک، کہ بھائی تاکہ تمہارا دل قائم ہو جائے. ما نثبت بھی فوادک وجا کفی حاضل حق، اور یہ اللہ کی طرف سے حق پہنچ گیا، قرآن حق، رسول اللہ حق، انبیاء حق، اولیاء حق، مومنین حق. وجا کفی حاضل حق و موعظتن و ذکر للمؤمنین. آگے فرمایا ذکر للذاکرین، یہاں فرمایا و ذکر للمؤمنین. وقل، آ فرما دیجئے ان لوگوں سے لا یؤمنون نعملوا علی مکانتکم انا عاملون. بھائی اے نافرمانو تم اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں اپنی جگہ ڈٹا ہوں. وللہ غیب السماوات والارض، ہر غیب کی چیز آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، ہر کام کا انجام اللہ کی طرف جاتا ہے، ہر کام کا انجام اللہ کی طرف جاتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، سچائی اللہ کی طرف جاتی ہے، برائی کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سچائی اللہ کی طرف جاتی ہے، برائی کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون عملوا ولا مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. جو جو جس جس لائن میں اللہ فرماتے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں. ایک نظم ہے نا جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے, جو یہاں بھی ایک نظم ہے کہ نہیں حکومتوں کا, اللہ کے یہاں بھی ایک نظم ہے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے, یہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے, وہ خالق کا نظم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پورے طور پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على النبي الأمي وعلى وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
يفلحون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
وافونا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اب سب حضرات تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں، اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، صرف دل پر توجہ دے کے بیٹھنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ،
اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله